إلا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستہ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی خاتم النبیین سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور آپ کی سیرت پاک اور آپ کی مقدس زندگی کے ادوار کو درس سیرت کے عنوان سے ہم ایک تسلسل سے اس کی قرات اور اس کی سماعت کر رہے ہیں۔ دراصل سیرت ہی قرآن کا صحیح فہم ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر جو تذبذب اور جو بے چینی اور انداز زندگی کو جو انسان ایک بے ڈھنگے انداز کے اندر گزارتا ہے، جس کی بنا پر طرح طرح کی مصیبتیں، روحانی خرابیاں، ذہنی اور قلبی فکروں کا فقدان، جس کی بنا پر ٹینشن، حسد، ریا، اس قسم کے باطنی امراض میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے سامنے دنیا کی ساری نعمتیں بھی موجود ہوں لیکن روحانی طور پر ان بیماریوں سے اسے چھٹکارا نہ ہو تو وہ ساری نعمتیں جو بظاہر اس کے سامنے موجود ہیں مادی صورتوں میں، وہ ان سے نہ اطمینان حاصل کر سکتا ہے نہ ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو تمام انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، یعنی انسان کی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کا مکمل نصاب، اور نصاب ہی نہیں بلکہ پوری ایک عملی تصویر اس زندگی کے شعبے میں ادائیگی کے طور پر اس شعبے کو کس طرح پروان چڑھانا ہے اور اس شعبے میں موجود جو خصوصیات ہے اس کو کس طرح بروئے کار لانا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی زندگی، اپنے محبوب کی زندگی میں ان تمام انسانی شعبوں کو اجاگر کیا، اور وہ سارے شعبے جو انسان کے اندر ہر انسان میں بیک وقت نہیں کھلتے، کسی میں دو، کسی میں چار، کسی میں چھ، کسی میں آٹھ، الغرض انسان اپنی زندگی کے اعتبار سے، ظاہری اور باطنی فکر کے اعتبار سے، سارے انسان مل کر اور ساری اولاد آدم مل کر جو مجموعی نفسیات رکھتی ہے اور جو مجموعی طور پر ضرورت رکھتی ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی زندگی کے اندر ان تمام کیفیات کو ودیت فرمایا، داخل فرمایا، اور پھر شعبہ زندگی کے ہر محاذ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توفیق سے احسن طریقے سے گزار دیا۔ آپ کی زندگی تمانیت، سکون، راحت، اور ایک انسان جو شرف اشرف المخلوقات ہے اس کے اندر جو خوبیاں ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے وہ ساری چیزیں کر کے بتا دی۔ اب دعوت یہ ہے کہ حضور کی زندگی کو پڑھا جائے، اب جو شعبہ اور جو زاویہ جس کا اپنی زندگی کے شعبے سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل رہا ہے، اب وہ اپنی اس زندگی کے شعبے کی اصلاح کے لیے آپ کی سیرت پاک کے نور کو لے کر اپنی اس زندگی کے شعبے کو مستنیر کرے۔ یہ سیرت کا گویا کہ خلاصہ ہے۔ روحانی معاملات ہوں یا جسمانی معاملات ہوں، جسمانی معاملات کی بے شمار کیفیات ہیں، رشتوں میں منتقل ہونا ہے، سربراہ وقت ہو جانا ہے، یا بظاہر مالی طور پر فقدان ہو جانا، یہ بظاہر مصائب و علام کا آ جانا، یہ ساری چیزیں ایک بندے پر کبھی نہیں آتی۔ یہ ظاہری خصوصیات بھی، یہ ظاہری پریشانی بھی، یہ ظاہری چیزیں بھی ایک بندے پر نہیں آتی۔ اگر کسی کو مال دیا ہے تو وہ اس کا آزمائش کا مرحلہ ہے، اس میں کبھی زوال اور غمی نہیں آیا، ایسا بھی ممکن ہے۔ کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک شخص جو تھا وہ ساری زندگی شادی نہ کر سکا، تو اس کو کیا پتا کہ شوہر کے حقوق کیا ہوتے ہیں، یا ایسا بھی تھا کہ اس کے والدین انتقال کر چکے ہیں تو اسے یہ کیا پتا تھا کہ والدین کے حقوق ادا کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ظاہری جتنے شعبے ہیں انسان کی زندگی کے، ظاہر اور باطن کو الگ کر کے اگر دیکھیں، ظاہر کے جتنے شعبے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سارے شعبے ایک ہی انسان کے اندر کھل کے رہ جائیں، نہیں۔ انسان کی زندگی کی جو کتاب ہے، ایسا تو ممکن ہے کہ ایک شخص میں اس کے ایک دو شعبے کھلے ہوں یا چار پانچ شعبے کھلے ہوں، یہ نہیں کہ ایک شخص کی زندگی میں انسانیت کے سارے شعبے کھل گئے ہوں اور پھر وہ ان تمام کو ادا کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو انسانوں کو تھوڑی تھوڑی ذمہ داریاں دے کر اور ان کی زندگی اور ان کے حالات کو کے اعتبار سے جو ذمہ داریاں، جو احساسات ان کے اندر رکھے ہیں، اور اس احساسات کے تحت اپنی اپنی ذمہ داریاں کسی کی کس زاویے پر، کسی کی کس جہت سے کھلتی ہے، تو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل بنا دیا، ایک شخصیت بنا دی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کو کوئی فکر ہے تو آپ کے پڑوسی کو شاید وہ نہیں، اس کو جو معاملہ درکار ہے وہ کسی اور کو درکار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی سیرت کو اتنا عظیم معجزہ بنایا کہ ساری انسانیت کو جو کام درکار تھے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، جس شعبے کے اعتبار سے رہنمائی چاہیے تھی، وہ سارے حالات لا کر اپنے محبوب میں ودیت فرما دیے اور سرکار نے شعبہ زندگی کی ساری کتاب کی تکمیل فرما دی۔ یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے کامل نمونہ، انسانیت کے لیے کامل نمونہ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کی زندگی، انسان کی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کو آپ حضور کی زندگی میں نہ پاتے ہو۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کتاب انسانیت کا کمال ہے، کتاب انسانیت کے مفہوم کی کامل تفہیم ہے۔ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نہ پڑھا جائے، نہ بچہ اپنی زندگی گزار سکتا ہے، نہ ایک سن شعور پر پہنچا ہوا جو گویا کہ ابھی جو بلوغیت کے مراحل پر آیا ہے، نہ وہ اپنی زندگی کے قرار کو سمجھ سکتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر زندگی تو اہل شعور کے لیے ہے اور اہل فکر کے لیے کہ جب وہ خاص عمر کی طرف آ جاتے ہیں، نہ وہ اس وقت میں ہنگامہ دنیا میں کہاں کہاں اس کا تعلق اور پالا پڑتا ہے۔ جب تک وہ حضور کی زندگی کو نہ دیکھے تو اسے زندگی کے تمام موڑ اور پہلو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اس تسلسل کے ساتھ کئی سالوں سے ہم اس ایک ایک چیز کو نفسیات کے اعتبار سے بھی لے کر چل رہے ہیں۔ ذکر کر مثال کے طور پر ایک بات میں عرض کروں نفسیات کے اعتبار سے، کہ انسان اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے اور کوئی اسے غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو اس کے احساس میں وہ اس کو سوچتا رہتا ہے۔ اب سوچنے کی بنا پر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ایک نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ وہ اسی چیز کو فکر کرتا رہتا ہے، جس چیز سے ایک دفعہ وہ ڈر چکا ہے، جس چیز سے ایک دفعہ وہ ڈر چکا ہے، اگر وہ خیال اس کے دماغ میں وہ پابند کر لے تو پھر وہ دن کے اجالے میں بھی ڈرنا شروع کرے گا۔ وہ جب خیال اس کے ذہن میں اترتا چلا جائے گا، تو نفسیات یہ کہتی کہ جب تک آپ سابقہ تلافیوں کو بھلائیں گے نہیں، سابقہ تلافیوں کو بھلائیں گے نہیں، تو مستقبل میں آپ صحیح نہیں چل سکیں گے۔ علم نفسیات کا یہ قاعدہ ہے کہ جب ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، نفسیات کے جو ماہرین ہوتے ہیں، وہ سابقہ جو حوادثات، مصائب، آلام ہیں، وہ آپ سے گفتگو کر کے اس کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس کو بھلائیں گے تو آپ فریش ہو جائیں گے، اور جب آپ کا دماغ تر و تازہ ہوا تو پھر آپ آگے چل سکیں گے۔ مثال کے طور پر میں نفسیات کی چند کتابیں دیکھ رہا تھا، تو اس میں بڑی پیاری مثال دی کہ ایک شخص جو ہے کہ وہ اپنی گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا، کسی جگہ پر اس کی ٹکر ایک کسی دوسرے سواری سے ہو گئی. اس کی گاڑی کو تو نقصان نہیں پہنچا لیکن اس سواری میں ایک بچہ موجود تھا جو اس حادثے میں انتقال کر دیا. اب اس شخص نے اس بات کو اپنے ذمہ لے لی کہ میں نے گاڑی جو ہے وہ غلط چلائی تھی جس کی بنا پر میری گاڑی سے ٹکر ہوئی اور ٹکر ہونے کی بنا پر وہ بچہ مر گیا. اب اس احساس کو اتنا غالب کر دیا کہ یہ میں نے کیا کیا, میں بہت بڑا مجرم, میں بہت بڑا مجرم. وہ یہ تھا کہ اس جرم کی داستان کو اس نے پر اتنا طاری کر دیا, جو اچھے کام اس نے کرنے تھے وہ بھی رہ گئے. سمجھ گیا, جو اچھے کام اس نے کرنے تھے وہ بھی رہ گئے اور اس جرم کے اندر گویا کہ اس جرم کی پاداش کے اندر وہ دیوانہ اور پاگل ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی زندگی سے اور اس کی زبان سے نفسیات کے اتنے بہترین علاج گویا کہ مہیا فرمائے ہیں. فرمایا کہ دیکھو تم سے گناہ ہو گیا, یہ ایسا تو نہیں کہ تمہاری گویا کہ چھٹی کر دی جائے اور تمہیں جو ہے کہ معاف کر دیا جائے, لیکن ہاں اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تائب من ذنب کمن لا ذنب لہ, تو اس بات سے مطمئن ہو جاؤ کہ اگر تم شرمندہ ہو گئے اور تم نے توبہ کر لی تو تمہارا حال ایسا ہوا کہ جس طرح تم نے کوئی قصور کیا ہی نہیں تھا. تو یہ جملے نفسیات کا اتنا مؤثر علاج ہے انسان کو مطمئن کرنے کے لیے کہ اگر وہ زندگی کے آخری نہج پر, مثال کے طور پر اس کی عمر 90 سال ہے, اس عمر میں آ کے اس کی ندامت ہو جاتی ہے اور وہ شرمساری کرتا ہے اور شریعت کے اس قاعدے کی طرف آتا ہے, حضور کی سنت کی طرف آتا ہے اور سرکار کی سیرت کی طرف آتا ہے, جو سرکار سابقہ ماضیوں کی تلافیوں کی جو بشارت میں مرحمت فرماتے ہیں, جب ایسا کر لیا تو اب تجھ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. یہ جو انسان کی زندگی کا محض ایک شعبہ میں ذکر کر رہا ہوں, ایسے بے شمار شعبے اس میں آگئے ہیں, تو اس کے بعد جب بندہ اپنی سابقہ غلطیوں کو بھلا دیتا ہے تو پھر وہ احساس کمتری کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, پھر اس کی سطح ایک اطمینان کی فضا پر آ جاتی ہے, پھر اسے آگے زندگی کو بڑے اچھے احسن طریقے سے گزارنے کا موقع ملتا ہے. تو اس قسم کے ہی سارے نفسیاتی شعوری مسائل اور شعوری فکریں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں کہ جس کو لے کر ہم اپنی نفسیات کو درست کر سکتے ہیں. نفسیات کی تعریف میں یہ آتا ہے کہ نفسیات انسان کے کردار کی نگہبانی کرتی ہے, نفسیات انسان کے کردار کی نگہداشت کرتی ہے, نگہبانی کرتی ہے. تو جو انسان کے کردار کی نگہبانی کر رہی ہے, انسان کے کردار کی رکھوالی کر رہی ہے, اگر اس زاویے کو درست کر لیا جائے تو انسان کا کردار خود ہی درست ہو جاتا ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا گویا کہ انقلابی پہلو ہے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحات زندگی کو تسلسل کے ساتھ پیش کر رہے تھے اور غزوہ تبوک جو سن 9 ہجری کے اندر ہونے والا ایک زبردست غزوہ ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لمحات زندگی کا سب سے آخری غزوہ ہے. اس یہ غزوہ جو تھا, ایک قیصر روم, دمشق کی سلطنت, شام کی سلطنت, قیصر روم عیسائیوں کی سب سے بڑی سلطنت اس سے تھا, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کے مقام پر پہنچے ہیں. 21 دن کے قریب سرکار نے انتظار کیا, ہرقل کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ آگے نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرتا. 21 دن سرکار نے انتظار کرنے کے بعد دوبارہ آپ لوٹ کر آئے, سارے واقعات میں نے آپ کی خدمت پیش کیے کہ اس میں یہ ہے تو واقعہ, سرے سے آپ بول کر نکل جائیں الگ مسئلہ ہے, لیکن اس میں ایک ایک جگہ پر اگر آپ رکھیں گے تو ہزاروں شاخیں ہماری ہدایت کی نکل جاتی ہیں, ایک ایک الفاظ پر, ایک ایک لمحے پر, ایک ایک واقعے پر. حضور جب لوٹے تو مسجد زرار کا مسئلہ پیش آیا, وہ آپ نے دیکھا. اب جب سرکار مدینہ منورہ پہنچ گئے تو چند صحابہ کی توبہ کا مسئلہ پیش آیا, اس کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کی زندگی میں انقلاب آ جائے. حضرت کعب بن مالک کی توبہ, حضرت امیہ بن ہلال کی توبہ, یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ انسان کی زندگی کے اندر انقلاب آ جائے کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی لمحات زندگی, جنہوں نے جو انسان ہیں, نبی نہیں ہیں, عام انسان ہیں, لیکن جب ان سے غلطی ہوئی تو اس کے تدارک کے لیے انہوں نے اللہ کی محبت اور رسول کی محبت اور اسلام کی محبت کو کس طرح اپنے اوپر غالب کیا, تو یہ ہمارے سامنے ایک عملی تصویریں ہیں. آج بھی اگر ہم اس راستے کو پکڑیں تو بہت پرسکون انداز کے اندر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں آ گئے تو عرب کے جتنے قبائل تھے, جب انہوں نے دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا, ہرقل جو اس وقت کی سپر پاور ہے, مکہ اور یثرب کی یہ ساری وادی جو ہرقل کی حکومت کی ایک کالونی تھی, اس چھوٹے سے خطے نے اٹھا کر پورے عرب کو ہلا دیا. تو اب عرب کے جو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے, اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پر رہے تو 21 دن سرکار وہاں پر رکے نہیں رہے, بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی بصیرت تھی، سرکار نے چھوٹے چھوٹے وفد بنائے صحابہ کے، اور گرد و نواح میں جو بستی تھی ان کے سامنے پیغام پیش کیا اسلام کا، یا اسلام قبول کر لو یا دیکھو ہم ہرقل کو کا سامنا کرنے آئے ہیں، تم جیسے لوگ ہم سے کہاں لڑ سکتے ہیں، تو تم اس کے ایجنٹ نہ بننا، تم ہماری حکومت کے ماتحت آ جاؤ اور جزیہ دینا شروع کر دو، اور اگر جزیہ دینے کے بھی تیار نہیں ہے تو آؤ ہرقل بھی ہمارے سامنے، تم بھی ہمارے سامنے کے تلوار اٹھا لو۔ یہ جہاد کے تین آپشن ان کے سامنے رکھے گئے، اکثر نے جزیہ قبول کیا اور زیادہ تعداد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کی بنا پر دار اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ اب مدینے کو جو گرد و نواح سے خطرہ تھا، وہ حضور کی سیاسی بصیرت سے ایک ایک کر کے لوگ مدینے کے حامی ہوتے چلے گئے، اور ملک مدینہ اور سلطنت مدینہ کا تحفظ ہوتا چلا گیا۔ حضور نے اپنی لمحات زندگی کے اندر صحابہ کی سیاسی شعور کو اتنا بیدار کر دیا تھا، اور اسی لیے سیدنا فاروق اعظم نے اسی سیاسی شعور کو لے کر اس پیغام کو عام کیا تو کئی بر اعظموں تک اسلام کا پیغام پہنچ گیا کہ حضور نے جس انداز کے اندر، اب دیکھیں گے آپ، اب جو واقعات آ رہے ہیں یہ ہماری اصلاح کا ایک بہت، یوں سمجھ لیجئے کہ ہم مغز پر پہنچ چکے ہیں۔ ابھی تو کتاب ہدایت کو ہم پڑھتے گئے ابواب در ابواب، کیونکہ کتاب چند چیزوں پر ہوتی، ایک اس کا مقدمہ ہوتا ہے، جس طرح میں بات عرض کرتا ہوں، ضمن عرض کر دوں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آئے، کسی موضوع پر جب کتاب لکھی جاتی ہے تو وہ کتاب کیا بلا ہے، کیوں لکھی گئی ہے، تو مصنف پہلے مقدمہ لکھتا ہے شروع میں، ایک صفحے یا دو صفحے کا مقدمہ ہوتا ہے، پیش لفظ بھی جس کو کہنے، مقدمہ ہوتا ہے، اس کے اندر آگے جو بحث آنے والی اس کے بارے میں چھوٹی سی معلومات ہوتی ہے، زیادہ نہیں، بس یہ ہوگا اس کی معلومات ہوتی ہے، تفصیل دیکھنی ہے کتاب میں داخل ہو جائے، وہ دو صفحے کا مقدمہ پڑھنے کے بعد جب آپ کتاب میں آتے ہیں تو پھر وہاں پر وہی کتاب جو دو صفحے کے اوپر جو مقدمہ ذکر کیا گیا تھا، یہ کتاب اس موضوع پر ہے، اس موضوع کو چند ابواب میں تشکیل دے دیا جاتا ہے، چیپٹر ایک، چیپٹر دوسرا، پھر تیسرا، باب اول، باب دوم، اس طرح یہ چیزیں، پھر وہ باب کو فصول میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پوری کتاب آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد اس کتاب کو پڑھ کے آپ کو ملا کیا، مقدمے سے تو آپ کو موضوع کا تعارف ہوا تھا، اور پھر اس باب کو پڑھ کے آپ کو اس کی تفصیل پتا چل گئی، ارے بھائی یہ سب پتا چل گیا لیکن اس سے کرنا کیا ہے، تو آخر میں پھر اس کا اختتام ہوتا ہے، اور اختتامی ایک دو صفحے ہوتے ہیں جو اس کا پورا نچوڑ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص نے صرف مقدمہ پڑھا اسے کچھ نہیں ملا، اور جس شخص نے صرف اندر کتاب پڑھی اسے بھی کچھ نہیں ملا، اور جس شخص نے اختتام پڑھا اسے بھی کچھ نہیں ملا، اس لیے کہ ہر چیز ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک دوسرے کے اندر پروئی ہوئی ہے۔ اس کو جب تسلسل کے ساتھ لے کر چلیں گے تبھی ہمیں ایک موضوع خاص طور پر سمجھ میں آئے گا، اور اس کتاب سے ہم کما کہو استفادہ کر سکیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اسکول ہو، کالج ہو، مدرسہ ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر کتاب کو درمیان سے بھی پڑھانی ہوتی تو مقدمہ پہلے پڑھاتے ہیں، پہلے مقدمہ پڑھایا جاتا ہے تاکہ طالب علم کے ذہن میں مقدمہ آ جائے کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے، اور اس کے بعد اس مقدمے کو ذہن میں رکھ کر پھر ایک خاص چیپٹر اگر پڑھانا ہو اس مقدمے کا تو وہ آدھی کتاب کھول کر اس کے درمیان سے صرف اتنا باب پڑھا دیا جاتا ہے، پھر اس باب سے متعلق اختتام کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے ہم نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات کی زندگی اور یہ خدمات کو گویا کہ سارے انداز میں دیکھ لیا، اور اللہ نے فرما دیا الف لام را، سورہ ابراہیم کے اندر ذکر ہوا اور خطاب حضور کی زندگی کے آخری لمحات سے ہے، فرما الف لام را، اس کا معنی اللہ اس کا رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے سچے اولیاء جانتے ہیں۔ فرما کتاب انزلناہ الیک، محبوب ہم نے یہ کتاب آپ پر اتاری ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہم نے آپ پر اتاری ہے۔ یہ کتاب ہدایت کیا چیز ہے، انشاءاللہ میں منگل کے دن جو درس قرآن دوں گا، درس تعلیم و تربیت کے اعتبار سے گلشن اقبال کے اندر جو ہمارا ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے، اس میں ہدایت کے چیپٹر کو انشاءاللہ ہم وہاں پر کھولیں گے اس حوالے سے، اور اس میں انشاءاللہ ہدایت کے جو نظیرے ہیں، ہدایت کا جو مفہوم ہے، انشاءاللہ ہم اس کو وہاں پر واضح کریں گے۔ یہاں پر قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک، محبوب یہ کتاب ہم نے آپ پر اتاری، لتخرج الناس من الظلمات، تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں، اندھیروں سے نکالیں، کس طرف، الی النور، نور کی طرف، خود نکالیں آپ۔ مولا کیسے نکالیں، کہا محنت کرو، خود محنت کرو، چھوڑو گھروں کو، نکلو آؤ میدان کے اندر، دعا بھی کرو لیکن محنت کرو۔ جب محنت کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے، اور محنت میں یہ رنگ لایا کہ عرب کی گرمی اپنے شباب پر ہے، اور سید عالم نے اپنے غریب غلاموں کو جمع کیا اور فرمایا سنو رومی حملہ کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا ہے، مدینے میں لڑنا ہے، وہاں جا کے لڑنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا رب کیا کہہ رہا ہے آپ کو، فرما رب کہہ رہا ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتا، تم بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو، یا ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنا ہے، صرف دعائیں کرنا ہے اور دھرے رہنا ہے مسجدوں کے اندر، یا نکلنا اللہ کی راہ میں، کیا کرنا ہے؟ کہتے ٹھیک ہے حضور، آپ جیسا فرمائیں. فرما تنگ دستی بہت ہے، تنگی بہت ہے، اسرا ہے، مال جمع کرو. اب صحابہ کرام سیدنا ابو بکر پورا گھر اٹھا کر لا رہے ہیں، کیا حضور مٹی کو ہاتھ لگاتے سونا نہ بن جاتا؟ کیا حضور پہاڑ کو اشارہ فرماتے وہ سونا نہ بن جاتا؟ کیا فرشتے آسمان اور زمین سے حاضر ہونا شروع نہ ہو جاتے؟ کائنات کی ساری دولت مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں میں دی گئی ہے، لیکن نہیں، حضور نے اپنی قوم کو تسنو بناوٹ میں نہیں ڈالنا تھا. فرمائے خدا نے بازو دیا ہے تو محنت کر، یہ ٹانگے دی ہے تو نکل، دل اگر وہ اپنی محبت کے لیے دیا ہے تو یہ سر خدا کی راہ میں دے. فرمایا اس طرح نکل، صرف سجدے ہی کرتا رہے گا تو دین کی روح کو نہیں پائے گا. کبھی سجدہ کرنا عبادت ہے، کبھی گھر کو چھوڑنا عبادت ہے. فرمایا یہ سارے تقاضے ایک طرف ہوگا یہودیوں کی طرح تو کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اسلام نے رحمانیت کو پسند نہیں کیا، اسلام نے رحمانیت کو پسند نہیں کیا کہ گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ پہاڑوں میں اور گھر کی پرواہ نہ کرو. اللہ نے فرمایا رحمانیت نہیں چاہیے. فرما پہاڑوں کے اندر جانے کی جو فکر ہے تمہاری، وہ تمہیں اسی گھر کے اندر پیدا کرنی پڑے گی. اس گھر میں رہتے ہوئے اپنے اندر تجرد اور تنہائی لانی پڑے گی اور انفرادی لانی پڑے گی. اور پھر جو تمہاری زندگی شعبے کے ساتھ ہے، باپ ہونے کے اعتبار سے، بیٹا ہونے کے اعتبار سے، شوہر ہونے کے اعتبار سے، ان تمام کو تم نے کرنا ہے. فرمائیے میری امت امت وسط ہے، یہ کامل امت ہے، ان کو کسی زندگی کے ایک دھارے پر نہیں لگانا ہے، ان کو سارے دھارے پر لگانا ہے. فرمایا ان کے اندر رہبانیت والی وہ فکر بھی آئے گی اور شہروں میں رہنے والا وہ شعور بھی آئے گا. فرمایا صرف مسجد تک سجدے نہ ہو، کبھی خدا کے دین کو سنبھالنے کے لیے راتوں کو پہرا دینا پڑے تو وہ جرت بھی دکھانی پڑے گی، کہیں نرمی بھی دکھانی پڑے گی، کہیں جرت بھی دکھانی پڑے گی. اس لیے قرآن نے کہا اور حدیث پاک کے اندر بھی یہ ساری چیزیں آئی ہیں. فرمایا جب عذاب کے فرشتے کہیں پہنچے تو کہا مولا وہاں تو نیک لوگ ہیں. فرمایا ان کے اوپر تو سب سے پہلے زمین کو الٹا کرو، اس لیے کہ انہوں نے نیکیاں اپنے لیے کی، کبھی خدا کے دین کے تحفظ کے لیے لوگوں کو جگایا نہیں، کھڑا نہیں کیا. تو پہلے تو ان کو غرق کرو اور ساری قوم کو ان کو اوپر رکھ کر غرق کرو، اس لیے کہ جب ان کو دین کی دانائی اور ساری بات تھی تو وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے صرف ان کے مطلب کی باتیں کرتے تھے اور جن کا جو دین کا جو صحیح شعور ہے اس سے جان چھڑاتے تھے. تو حضرات گرامی پتا چلا کہ ہم ایک پٹری پر دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حضور کی سیرت ہمیں شعور دیتی ہے کہ نبی ہونے کے باوجود سارے اسباب پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل نظر رکھی ہے. صحابہ کرام تیار ہوئے اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر، میں نے ساری تفصیل تبوک میں پیش کی ہے، عرب کے تپتے ہوئے صحرا کے اندر سفر طے کرتے ہوئے کہ پاؤں میں چھالے آ گئے، پاؤں میں چھالے آ گئے، اتنا لمبا سفر کیا کہ اب چلا نہیں جاتا. سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو رینگ رینگ کر چلے، رینگ کر چلے یا رسول اللہ. سرکار نے فرمایا کیوں؟ فرمایا حضور اب تو پاؤں کے چھالے بھی پھٹ گئے، گرمی اتنی ہے. سرکار نے دیکھا کہ پیاروں نے اپنے جسم کی طاقت لگا دی، فرمایا بس یہی رک جاؤ، ہاتھ اٹھایا تو بارش ہونا شروع ہو گئی. فرمایا ہاں تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب جو میں نے کرنا ہے وہ میں کر کے بتاتا ہوں. فرمایا اس کو لے کر چلو. فرمایا اسباب کو مرتب کرو پھر تاثیر پر نظر رکھو. یہ تم ایک کونے میں گھس کر سمجھو گے نا انقلاب آ جائے گا، اسلام کو غلبہ مل جائے گا، تو اقبال نے صحیح کہا تھا کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. زاغوں کے تصرف، کوا چاہتا ہے کہ بس میرے مفاد کا کام ہو جائے، تو زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن. آج ہمارا زوال ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں بس ایک ہی طریقے سے انقلاب آ جائے. انقلاب کی جو ساری صورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہیں، تبلیغ کے جو تمام آباد، دعوت و ارشاد کے جو سارے طریقے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، میرے دوستو ہمیں ہر محاذ پر آنا پڑے گا تاکہ ہم سے بے چینی دور ہو جائے، ہمیں دین کا کامل فہم آ جائے. ہم سمجھتے ہیں بس اگر ہم نے اللہ کا ذکر کیا تو منا اور سلوا کی طرح بٹیر کا گوشت ہمارے گھر میں آ جانا چاہیے، پھل ہمارے گھر میں سیدہ مریم کے لیے جس طرح کے بغیر موسم کے پھل اگنا شروع ہو گئے تھے، اس طرح ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر بغیر موسم کے پھل کیوں آنے چاہیے؟ کہا جی ہم تہجد پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہمیں بھلائی نہیں ملے گی تو کہاں بھلائی ملے گی؟ اللہ نے فرمایا تجھے کس نے کہا تھا کہ تو ایسا کرے گا تو تجھے سب کچھ ملے گا؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تو کہا تھا کہ ہم تو تجھے آزمائیں گے، جو جمعے میں بھی ہم نے عرض کیا. فرمایا تو آزمائش کے لائق، تو امتحان کے لائق نہیں، تو تو سوداگر ہے، تو تو بالکل کاروباری ہے، اور تجھے خدا سے کیا سروکار؟ فرمایا چلے جا یہاں سے، اگر خدا سے سروکار ہے تو پھر اس چیز پر نیت نہ رکھ، اللہ کی رضا پر نیت رکھ، اللہ کی مرضی پر نیت رکھ، تاکہ تیری زندگی ایک تسلسل کے دھارے میں گزر سکے. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ محبوب اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو نور کی طرف لائیں. سرکار نے پوری کوششیں کر لی، اب جب رومی بھی سامنے پسپا ہو گئے تو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تیرے رب کے حکم کے ساتھ، اب وہ رب کے حکم کی تکمیل ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے اب عرب کے جو قریب کے قبائل ہیں ان کے دل حضور کے خوف سے دھڑکنے لگے اور دھڑکنے لگے، مرعوب ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی اتنی بڑی بڑی حکومتوں کو انہوں نے ہلا دیا، وہی قریش جس کی زمانے سے حضرت ابراہیم کے بعد سے لے کر سارا عرب ان کی تعظیم کرتا تھا، اس لیے کہ وہ کعبے کے متولی تھے، مشرک تھے لیکن سارے مشرکین ان کی تعظیم کرتے تھے کہ یہ کعبے کے متولی ہے، کعبے کے متولی ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھی یہ کانسیپٹ تھا، تاریخ کو اگر آپ پڑھیں، سیرت کی کتاب پڑھیں، تو اس وقت بھی یہ کانسیپٹ اور نظریہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تو پھر کعبہ ان کے پاس کیوں ہے۔ یہ آپ ساری تاریخ پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو عام دعوت دیتا ہوں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، ان کا مشن ٹھیک ہے، تو پھر یہ کعبے کے متولی یہ کون ہے؟ لیکن چند نفوس قدسیہ جو حق کو دیکھنے والے تھے وہ حضور کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ اور سن 8 ہجری کو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں ورود مسعود فرمایا اور کعبے میں جو بتوں کے بھجن گائے جا رہے تھے وہاں پر پورا کعبہ نعرے تکبیر اور لا الہ الا اللہ کے ترانوں سے گونجنے لگا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ اب تو کعبے کے بھی متولی یہ ہو گئے، سارا علاقہ بھی انہوں نے فتح کر لیا۔ تو قریب کے جو لوگ تھے طائف کے، جن کی میں نے بات گزشتہ درس میں آپ کی خدمت پیش کی تھی، طائف کا وہ جنگجو اور سخت ترین قبیلہ جن سے غزوہ حنین ہوئی تھی، غزوہ حنین طائف کے بنو ثقیف اور بنو حوازن قبیلے سے لڑی گئی جنگ تھی غزوہ حنین۔ حضور فتح مکہ کے بعد مدینہ جانے لگے تو انہوں نے حضور کو چیلنج کر دیا کہ آپ نے مکہ کے اندر ہمارے بتوں کو توڑا، لات ہیبل عزا کو توڑا، تو آپ نے ہماری توہین کی، ہمارے بتوں کو آپ نے گویا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزا ریزا کر دیا، اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ مدینے جانے سے پہلے ہمارا مقابلہ کریں۔ یہ تو نا اہل تھے قریش مکہ جنہیں لڑنا نہیں آتا تھا۔ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے جب تمہاری دعوت ہے۔ صحابہ سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ کہا حضور بدر میں بھی آپ کے ساتھ، یہاں بھی آپ کے ساتھ۔ اب مدینے کی بجائے حنین کی طرف رخ ہوا۔ حنین کے مقام پر جو صحابہ کرام نے اپنی زندہ و جاوید استقامت کی جو دلیل بتائی، سارے حوازن اور سخت والے طائف والے بھاگ کر اپنے قلعے کے اندر محصور ہو گئے، اور مسلمان 40 دن تک باہر کھڑے ہو کر للکارتے رہے، آؤ باہر، نکلو باہر، نکلو باہر، لیکن ان کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ حرمت والے مہینے شروع ہو چکے تھے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں پہنچے تھے فتح مکہ کا واقعہ، اور اب شوال شروع ہو چکا، یہ حرمت کے مہینے، حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں، اس میں جہاد نہیں ہوتا، قتال نہیں ہوتا۔ سید عالم نے صحابہ کو دوبارہ بلا لیا۔ یہ سابقہ تسلسل کو جب ذہن میں رکھیں آپ، اب 9 ہجری کے اندر جب رومیوں کو بھی پسپائی ہو گئی اور ان کی کمر گویا کہ توڑ دی گئی، اب رومیوں کا نخوت اور کبر آدھا تو یہاں سے محمد رسول اللہ نے توڑ دیا اور پورا ان کو قبر میں فاروق اعظم نے اتار دیا۔ یہ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے جو کام کرنا تھا کر دیا۔ میں نے سیدنا امام علی مقام کے موضوع پر تقریر کی تھی کہ فتوحات کی ابتدا حضور نے کی، تکمیل فاروق اعظم سے ہوگی، جس طرح کی شہادت کی ابتدا حضور نے کی، تکمیل امام حسین سے ہوئی، اسی طرح ان غزوات میں اور بڑے بڑے دشمنوں کو للکارنے کی ابتدا حضور نے کی، تکمیل سیدنا فاروق اعظم نے فرمائی ہے۔ اب یہ اتنے سالوں کے بعد، یعنی تقریباً 1 سال 1.5 سال کے بعد، جب پورے عرب کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا، پورے عرب کا نقشہ ہی تبدیل ہوا، تو یہ بنو ثقیف اور بنو قبیل کے لوگ کہنے لگے کہ بھائی مارے جائیں گے، چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب یہ سارے مدینے کی طرف آئے، مغیرہ بن شعبہ نے ان کو دیکھ لیا، جو میں نے واقعہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا، اس میں سے بس ایک بات ہی عرض کر کے میں اپنے آخری موضوع کی طرف چلتا ہوں کہ مغیرہ بن شعبہ نے جب دیکھا کہ وہ لوگ آ رہے ہیں تو یقیناً مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، وہ وہاں سے، کیونکہ یہ بھی طائف کے علاقے کے تھے، ان کا بھی تعلق اسی علاقے سے تھا، کیونکہ یہ ہیں عروہ بن مسعود کے بھتیجے، جو میں نے گزشتہ درس میں بتایا۔ عروہ بن مسعود کو تو آپ جانتے ہیں، ان کے واقعات کئی سنے آپ نے۔ عروہ بن مسعود سخی تھے، یعنی طائف کے رہنے والے تھے، اور مغیرہ بن شعبہ بھی سخی ہیں، تو یہ بھی طائف کے رہنے والے، جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری برادری آ رہی ہے مدینے کی طرف، تو یہ وہاں سے دوڑتے ہوئے سرکار کے دربار کی طرف جانے لگے، تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کو روکا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں نے بھی دیکھا کہ میرے قبیلے کے لوگ آ رہے ہیں، جو بہت بڑے ہٹ دھرم اور کسی چیز کو ماننے والے نہیں تھے، وہ آ رہے ہیں، اور میں حضور کو یہ بشارت سنانے جا رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی دعا رنگ لے آئی، آپ کی خدمات رنگ لے آئی، کہ اب وہ لوگ جو نہ مانتے تھے وہ خود چلے آ رہے ہیں، وہ گویا کہ خود چلے آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر دیکھیں مومن نیکی میں کتنا حریص ہوتا ہے، فرمایا آپ کی کتنی فضیلت ہے، اولیت ہے صحابہ میں فضیلت کیا۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ دیکھ میں تجھے اپنی نیکی میں سے حصہ دیتا ہوں، تو یہ مجھے شرف دے کہ یہ میں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھاؤں، میں حضور کو جا کر میں بشارت دوں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ بشارت دیں تو ٹھیک ہے آپ بشارت دیجیے، میرے لائق کیا خدمت ہے؟ فرمایا تو جلدی سے جا اور اپنے قبیلے آلوں کو دربار رسالت کے آداب سکھا. یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے لوٹا، حضور کی بارگاہ میں سلام کیسے پیش کرنا ہے، حضور کے دربار مقدس میں حاضر کیسے ہونا ہے، حضور کو مخاطب کیسے کرنا ہے، یہ آداب سکھانے کے لیے میں وہاں پہنچا. اور سیدنا ابو بکر کہتے ہیں میں فوراً آیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، بنو ثقیف اور بنو حوازن جو ہر دنم پتھر دل لوگ ہیں وہ آج خود آپ کی محبت کی تاثیر سے کھینچے چلے آ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا دیکھو ان کے لیے مسجد نبوی کے سامنے جو جگہ ہے اس کو خالی کر دو، ان کے خیمے یہاں لگانا. جب وہ آئے سرکار نے سب کا استقبال کیا، انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، ابھی کوئی اسلام کی دعوت نہیں پیش کیا. وہ آ گئے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد کے ساتھ خیمہ لگا، بالکل مسجد نبوی کے ساتھ جہاں ازواج مطہرات کے خیمے ہیں اس کے ایک طرف، گویا کہ ان بنو حوازن اور بنو ثقیف کے خیمے لگے ہوئے ہیں. سرکار سے سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کہ حضور یہ خیمے یہاں کیوں لگائے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھے، یہ ہمیں جب ہم قرآن پڑھیں تو یہ سنیں اور ان کو پتا چلے کہ اسلام کی کیا محبت، کیا جازگیت، کیا روحانیت تف ہے مسلمان پر، کہ سب کچھ ملا ہے لیکن اسے قدر نہیں ہے. میرے آقا نے اسی نماز سے انقلاب لایا ہے، میرے آقا نے اسی تلاوت قرآن سے انقلاب لایا ہے. آج ہم اسے منہ موڑ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑا پریشان ہوں، اس سے پریشان ہوں، اس سے پریشان ہوں، اس سے پریشان. جب ہم نے پریشانیوں کا حل اپنے طریقے سے تلاش کر لیا ہے تو اس سے ہمیں حل کہاں ملے گا؟ قرآن نے جو حل پیش کیا تھا پریشانیوں کا، ہم اس طرف آئے نہیں. اب انہیں خیمہ لگا دیا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے، وہ حضور کی تلاوت کو سنتے، وہ حضور کی تلاوت کو سنتے. ان میں کم سن بچہ حضرت عثمان بن عاص جو حضور کی تلاوت کا بڑا عاشق ہوا، وہ فجر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کر سرکار سے قرآن سیکھتا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کبھی آرام فرمانے چلے جاتے تو سیدنا صدیق اکبر اسے قرآن پڑھاتے. اس نے چند دنوں کے اندر پوری سورہ بقرہ حفظ کر لی، سورہ بقرہ حفظ کر لی. اب جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، یہ سب اسلام سے وابستہ ہو گئے، دین سے متاثر ہو گئے. اب جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو کوئی آتا تھا دعا کرتا، یا رسول اللہ دعا کیجئے میری فصل میں بڑا اچھا مال لگ جائے. سرکار نے فرمایا جاؤ اللہ تمہیں برکت دے گا. کسی نے کہا یا رسول اللہ دعا کیجئے میری مویشیوں میں برکت ہو جائے. سرکار نے فرمایا جاؤ اللہ برکت دے. اب ہر بندہ اپنے معاملے میں سرکار سے دعائیں کروا رہا ہے. یہ عثمان بن عاص آگے آئے اور کہنے لگے، ان کا پہلا واقعہ میں عرض کیا جو انہوں نے کہا تھا حضور میں قرآن یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، تو سرکار نے ان کے ہاتھ سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اخرج یا شیطان من صدر عثمان، اے شیطان عثمان کے سینے سے نکل جا. وہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں قرآن کبھی نہیں بھولا. تو جب قافلہ یہ روانہ ہو رہا ہے، لوگ اپنے مطلب کی چیزیں مانگ رہے ہیں، حضرت عثمان بن عاص آگے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دعاؤں کی درخواست کرنا چاہتا ہوں. کہا تو کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے تو یہ مانگا یہ مانگا یہ مانگا. کہا حضور میرے دعا کریں اللہ مجھے دین کا کامل فہم عطا فرمائے. ان کی دعا سب سے الگ تھی، یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے دین کا کامل فہم عطا فرمائے اور جو دولت قرآن کی میرے دل کے اندر آ گئی ہے میں اخلاص کے ساتھ اس کی تبلیغ کر سکوں. سرکار اپنی مسند سے کھڑے ہوئے اور انہیں بلا کر سینے سے لگایا. فرما پیارے تو سب سے بڑا دانا نکلا، تو سب سے بڑا سمجھدار نکلا، تیری قومیں پتہ نہیں کیا مانگتی رہی، تو اصل مراد کو مان گیا. فرمایا تو ہے تو چھوٹا لیکن اذهب وانت امير عليهم، میں تجھے تیرے قبیلے کا امیر بناتا ہوں، میں تجھے تیرے قبیلے کا امیر بناتا ہوں. اب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، انہوں نے کہا حضور ہمارا کوئی ایک امیر بنا دیجئے. فرمایا بچہ تمہارا امیر. تونگری بدلس نب مال، بزرگی بعقلست نب سال. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ تونگری جو ہے، سخاوت جو ہے، مال کا نام نہیں، وہ دل کا نام ہے. پگلو تم مال کو دیکھ کر سخی کہتے ہو، سخاوت تو دل کا نام ہوتا ہے، مال کا نام تو نہیں ہوتا. فرما بزرگی جو ہے وہ عمر کا نام نہیں ہوتا، عقل کا نام ہوتا ہے. بزرگی بعقلس نب سال، تبنگری بدلس نب مال. یہ وہ آسان مفہوم ہے کہ جب ہم دین کے ان زاویوں کو سمجھ سکتے ہیں. حضرت عثمان بن عاص جو کمسن بچے ہیں، یعنی ابھی گویا کہ شباب کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، لیکن اللہ نے وہ کامل انہیں سرکار کی بسکر سے عقل کامل سلیم عطا فرمائی ہے کہ قافلے کے وہ امیر بنے. جب جانے لگے تو انہوں نے حضور سے چند مطالبات کیے. یہ مطالبات چند باتیں ہیں، اس کو غور سے سنیے، یہ ہماری اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے. جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، حضرت عثمان بن عاص کو ان کا امیر بنا لیا گیا، تو ان کے چند لوگ آگے آئے، کہنے لگے ہمارے امیر کو کچھ نصیحت فرمائے، ہمیں بھی نصیحت فرمائے. سرکار نے امیر کو بلایا، کہا آؤ. فرمایا عثمان جب تو نماز پڑھائے گا تو لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھانا. کیا فرمایا؟ لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھانا، کیونکہ تیری صف کے اندر بوڑھے بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے. فرما متوسط نماز پڑھانا، نرم نماز پڑھانا. نئے لوگ ہیں، نمازوں کو نہیں جانتے، تو نماز کی قرات مختصر کرنا ایک بات. اور فرما تم لوگوں کا کوئی مطالبہ ہے، یہ ایک نصیحت کے اندر بہت بڑی جامعت ہے، میں آنے والے درس میں اس کی تشریح کروں گا کہ نماز کی ایک بات سمجھا کر حضور نے حضرت عثمان بن عاص کو پوری 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 ہدایت کا دستور سمجھا دیا ہے. وقت کیونکہ اب نہیں ہے ہمارے پاس، تو میں صرف آگے کا مفہوم بیان کرنا چاہتا ہوں. آنے والے درس میں صرف میں اس مفہوم کو سمجھاؤں گا، شعوری طور پر فکری طور پر ہم سمجھیں گے کہ جو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ تو نماز مختصر کرنا، نماز لمبی مت پڑھانا. ایک بات، انہوں نے کیونکہ یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تو ان کے دل میں گویا کہ وہ کفر کی محبت، اپنے معبودوں کی محبت تو ہے، ابھی آہستہ آہستہ اسلام آ رہا ہے، ابھی تو صرف کلمہ پڑھا ہے. تو کہنے لگے حضور وہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں کہ ہم مسلمان تو ہو گئے، نماز ہم نہیں پڑھیں گے، نماز کی چھٹی آپ ہمیں دے دیں، باقی آپ جو کہیں گے ہم کریں گے. وہ سمجھتے تھے کسی جرنیل کا دربار ہے یا کسی سیاسی لیڈر کا دربار ہے جو اپنے مقصد کے لیے لے دے سے کام کرے گا. انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ اللہ کے رسول کا دربار ہے، یہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے کسی شے میں لے دے نہیں کرتا، بلکہ اپنے چچا کو تو پہلے کہہ چکا ہے کہ چچا جان ابو طالب اس بات کو سن لیں، اگر یہ قریش مکہ میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں، تب بھی میں حق کہتا رہوں گا، اپنے رب کی توحید کو بیان کرتا رہوں گا. انہوں نے کہا جی حضور ہمیں نماز سے چھٹی دے دیں، نماز کے ہم سب پڑھیں. سرکار نے فرما لا خیر فی الدین لا صلاۃ فی، فرما اس دین میں کوئی بہتری نہیں ہے جس دین میں نماز نہ ہو. فرما اس مذہب میں کیا بہتری ہے جس مذہب میں گویا کہ نماز نہ ہو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو منع فرمایا. بنو سخیف آنے لگے، کہنے لگے حضور ہمیں سود کی اجازت دے دی کہ ہم سود جو لین دین کرتے ہیں ہمارا کاروبار اس پر چلتا ہے، سود کا جو ہم لین دین کرتے ہیں حضور ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم سود لے سکیں، زنا کی ہمیں اجازت دے دیجئے، شراب کی ہمیں اجازت دیجئے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری درخواستوں کو مسترد فرمایا، فرمایا یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے. ادخلوا فی السلم کافا، پورے پورے دن میں داخل ہو جا. عبداللہ بن سلام یہودیوں کے زبردست عالم تھے، آپ نے ان کا واقعہ سنا، کئی دفعہ میں نے بیان کیا، جب یہ مسلمان ہوئے ہیں تو یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر اونٹ کا گوشت جو تھا وہ حرام قرار دیا جاتا. کسی نے آ کر حضور سے کہا اونٹ کا گوشت کا ایمان کے سے کیا تعلق ہے، اونٹ کا گوشت کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے سے کیا تعلق ہے. لیکن وہ نہیں کھاتے تھے، حلال سمجھتے تھے لیکن خود کھاتے نہیں تھے. کہا نہیں میں نہیں کھاتا. سرکار کو بتایا گیا، قرآن کی آیت اتر گئی. فرمایا یہ کیسا ایمان، ہم کہتے حلال ہے تم سے جان چھڑاتے. فرمایا ادخلوا فی السلم کافا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے کلمے کو بچانا ہے تو اونٹ کا گوشت کھاؤ، کھاؤ، پورے پورے اسلام میں آؤ. یہ کیا بندر بانٹ تم نے بنایا ہوا ہے کہ مسجد تک تم مسلمان ہو، باہر جا کے فراڈی ہو جاتے ہو. فرمایا یہ کون سا، تو یہ نہ نماز تمہیں بچائے گی. یہ عبداللہ بن سلام صحابی ہیں اور یہود کے جنگ عالم ہیں، انہیں تو ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیے کہ یہودیوں کا سب سے بڑا عالم ہماری طرف آ گیا. لیکن اسلام نے کہا آ گیا ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارا مفہوم ہے ماننا پڑے گا. یہ کوئی سیاسی دربار نہیں ہے، یہ کوئی قومی اسمبلی نہیں ہے کہ جس میں گویا کہ ترمیمیں پاس کر کے اپنے مقصد کو، اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے کچھ لو اور کچھ دو علی پالی سے. فرمایا جو آ گیا دین اس پر عمل کرنا ہے، سو نہیں چاہیے ایک ہی چاہیے، سو نہیں چاہیے ایک ہی چاہیے، لیکن اس کو اوپر سے نیچے جتنی اس کی شکیں ہیں سب کو ماننا پڑے گا. یہ ہمارے لیے شعور کی چیز ہے کہ ہمیں بازار میں بھی مسلمان ہونا ہے، ہمیں گھر میں بھی مسلمان رہنا ہے، ہمیں خلوت میں بھی مسلمان رہنا ہے، ہمیں جلوت میں بھی مسلمان رہنا ہے، ہمیں مسجد میں بھی مسلمان رہنا ہے، ہمیں بحیثیت شوہر ہونے کے بھی مسلمان رہنا ہے، بحیثیت باپ ہونے کے بھی مسلمان رہنا ہے، بحیثیت بیٹا ہونے کے بھی مسلمان رہنا ہے. فرمایا یہ نہیں ہے کہ بندر بانٹ تمہیں لگا ہے کہ آزان دی تو آگے نماز پڑھنے، یہ تمہیں عادت ہو گئی ہے مسجد آنے کی، بس یہ نماز نہیں ہے، یہ عادت ہو گئی ہے تمہیں مسجد آنے کی، کہ بس تمہیں ایک عادت ہو گئی ہے کہ پانچ وقت تم ہاتھ پاؤں دھوتے ہو، یہ وضو بھی نہیں ہے پھر، یہ تم آ کر جھکتے اٹھتے یہ نماز بھی نہیں ہے. فرما اگر یہ نماز ہے تو پھر اس کا نکھار تمہاری پوری زندگی میں آنا چاہیے. ادخلوا فی السلم کافا، مکمل طور پر دین میں تم گویا کہ داخل ہو جا. سرکار نے فرمایا یہ کون سے مذہب کی طرف تم آ گئے؟ فرمایا مزاج شدید کے سب خلاف ہے، سب چھوڑنا پڑے گا. کہنے لگے چلو حضور چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے. فرمایا حضور ایک مطالبہ ہمارا مانی. سرکار نے فرمایا کیا؟ فرمایا حضور دیکھیے ہم اپنے لیے تو نہیں کہتے، ہم جب لوٹ کر جائیں گے تو اپنی قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جو ایک میں بات یہاں پر سیاسی طور پر رکھ ہوں، جو باتیں مسلمات ہوتی ہیں نا ان میں کوئی لینے نہیں ہوتی، جو باتیں فروع ہوتی ہے اس میں لے دے ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ایسا نہیں تو ایسا کر لو ہو جائے، لیکن جو مسلمات ہیں، نظریات اور اعتقاد ہیں، اس میں کوئی لے دے نہیں ہوگی. مسلمانوں کا سیاسی اتفاق ایسا نہیں ہوگا کہ ٹھیک ہے تم نبی کو حاضر ناظر ماننا ایک دفعہ کفر کہہ دو تو اتفاق ہو جائے گا. تم نبی سے محبت کرنا اور خاتم النبیین کا انکار تھوڑی دیر کے لیے کر لو تو مرزائی بھی تمہارے ساتھ جڑ جائیں گے. تم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں کہو کہ انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ تو پھر یہ وادی بھی تمہارے ساتھ جڑ جائیں گے. تو ایسا ایک مخلوطہ ہم بنا دے تو اس میں اتفاق نہیں ہو سکتا. یہ مسلمات ہے, جو عقائد مسلمات ہے اس میں کوئی لے دے نہیں ہوگی. ہاں نیچے کی جو لمحات کی چیزیں ہیں تو شریعت میں اتنی لچک ہے کہ اس اعتبار سے ایک معاملے کو لے کر چلنے کے لیے سیاسی جزیات موجود ہے. خرابی جب ہوتی ہے کہ جب مسلمات میں اتفاق کی باتیں آ جاتی ہیں تو شریعت نے یہ کہہ دیا کہ یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے. یہ نہیں کہ عیسائیوں کے ساتھ چلو جی سب کا خدا ہے کہ آؤ عیسائیوں کے ساتھ, تو یہ نہیں کہ مسلمانوں کا لیڈر جا کر کرسمس میں ان کا کیک کاٹے اور ان کے ساتھ شراب کی بوتلیں چلائے, یہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ جو چیز مسلمات کے اندر آ گئی ہے وہ مسلمات میں رہیں گی, وہ مسلمات میں. حضور نے فرمایا یہ مزاج کی شریعت کے خلاف ہے, اس میں نہیں ہوگا. اس نے کہا حضور ایک بات ہماری آخری ہم مان لیں گے. سرکار فرمایا بولو. کہا حضور سے کہ ہم اپنے لیے نہیں پوچھتے, ہماری قوم کے لیے پوچھتے ہیں, اپنی قوم کے لیے پوچھتے ہیں کہ ان کو لے جا کر ہم کیا دیں گے. کہا حضور ان کے دل میں تو بچڑے کی محبت, ان کے دل میں تو پتھر کی محبت, یہ سب جھوٹے معبودوں کی محبت ہے. تو حضور ایسا کریں نا کہ ہمیں آپ اجازت مرحمت فرمائیں کہ ہم تقریباً ہمیں بتوں کو توڑنے کا نہ کہیں, ہم جائیں اور اپنے گھروں سے بتوں کو نہ توڑیں ایک سال تک. سرکار فرما نہیں توڑنا پڑے گا. کہا حضور ایک سال. سرکار فرما نہیں توڑنا پڑے گا. کہنے کہ حضور وہ دس گیارہ مہینے کی اجازت دے دے. سرکار فرما نہیں توڑنا پڑے گا. چند مہینوں کی اجازت دے دے. سرکار فرما کوئی اجازت نہیں ہے, اس کو توڑنا پڑے گا. یہ باطل معبودوں کا عقیدہ ہے, یہ یکسر اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے, اس کو چیلنج کر رہا ہے. تو کیسے میں اجازت دے دوں کہ تم گویا کہ اپنے گھروں کے اندر بتوں کو رکھو, میں کیسے اجازت دے دوں کہ تم جاؤ مندروں کے اندر ان کے ساتھ جاؤ. یہ دیکھیے جو ضیاء الحق صاحب مندر میں گئے گھنٹہ بجانے کے لیے اور وہاں مسجد میں گھنٹیاں بجا رہے تھے, اس لیے کہا ہندو قریب آ جائے گا ہمارے. تو یہ حضور کی سیرت بتا رہی ہے کہ کمبخت وہ کیا قریب آئے گا, تو خود اسلام سے جا رہا ہے, کہ تو خود توحید کی مخالفت والے کام کر رہا ہے. تو جو مسلمات ہیں یہ کون سی تبلیغ کا, وہ تو ہندو مانتے نہیں. تو کہا منوانا تیری ذمہ داری کب ہے, تو پیغام دے کر ہٹ جا. تو کیا اس کے دل میں گھس کر ایمان ڈالے گا؟ فرمایا منصب نبی کو نہیں دیا گیا تو تجھے کہاں سے دیا جائے گا؟ فرمایا نبی بھی کوشش کرتا ہے تو بھی کوشش کر, نتیجہ خدا پر چھوڑ دے. تبلیغ کی بنیادی حیثیت. ہاں نبی کو ایک خاص وصف الگ سے دیا جاتا ہے جس پر نبی چاہتا ہے تو ان نقل تحدی صراط المستقیم, تو پھر اس وقت نبی اپنی رضا سے اللہ سے دعا کر کے اسے صراط المستقیم کی طرف کر دیتا ہے. لیکن عام لوگوں کو یہ اختیار نہیں. انہوں نے کہا حضور چند مہینوں کی اجازت دے دیجئے کہ ہم ان کے ساتھ مندروں میں جائیں تاکہ وہ ہم سے مانوس ہو جائیں کہ مسلمان ہیں, لیکن دیکھو ہماری مندروں میں آتے ہیں. جیسے یورپ کا اسلام ہوتا ہے, امریکہ کا اسلام, اس میں بھی اس اسلام پر عمل. یہ اسلام کوئی تنگ راہ تو نہیں ہے, یہ کوئی بیگانگی تو نہیں ہے. اسلام نے کسی کو تعظیمی جملے کہنے کو حرام تو نہیں قرار دیا, لیکن یہ جو صورتیں بنی ہیں, اسلام نے بد اخلاقی کا تو درس نہیں دیا, اسلام نے اخلاق کا تو درس دیا ہے. اگر کہیں پر میں بات عرض کروں کہ اگر کہیں پر تمام قوموں تمام مذاہب کی مشترکہ کانفرنس ہو تو اس کے رکھ رکھاؤ کا طریقہ بھی اسلام میں موجود ہے, ان کو مخاطب کرنے کے آداب بھی اسلام کے اندر موجود ہے. لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو تمہارے نزدیک کفر ہے اور جو تمہارے نزدیک ایمان ہے اس کو مکمل اس کی پرواہ کیے بغیر تم جاؤ اور سلیب کا نشان اپنے سینے پر بناؤ, تم جاؤ سلیب اپنے گویا کے گلے میں ڈال دو, تم جاؤ ہندوؤں کے ساتھ ان کی بھجن میں شریک ہو جاؤ, اس لیے کہ جناب اس سے تم ایک ووٹ دے کر لیڈر تو بن سکتے ہو لیکن مسلمان اسلامی تہذیب جو ہے یہ اس کے اکثر خلاف. سرکار نے فرمایا وہ توڑنا پڑے گا, توڑنا پڑے گا. کہا حضور چند مہینوں کی بات؟ کہا نہیں توڑنا پڑے گا. حضور چند دنوں کی بات؟ سرکار نے فرمایا ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کیا جائے. اپنے علاقوں میں پہنچو, ان لات عزا بتوں کو توڑنا پڑے گا. فرما حضور اس قوم کا, کہا ان کو چھوڑو, کو انفسکم, پہلے اپنے آپ کو بچاؤ, ان کو چھوڑو, تمہیں ایمان پہنچ گیا, اپنے آپ کو بچاؤ, انہیں جا کے درس دو, نہیں مانے ان کو چھوڑ دو. جب یہ یہاں سے لوٹ کر گئے اپنی قوم سے جا کر, راستے میں انہوں نے پروگرام بنایا, پروگرام یہ بنایا کہ دیکھو بھائی جو ان میں سب سے ذہین تھے, انہوں نے کہا جی اپنے قوم کو جا کر ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں لیا, اور ان کا ذہن بنانے کے ہم کہیں گے کہ بھائی انہوں نے تو تلوار ہماری گردن پر رکھ دی تھی کہ تمہاری گردن گرا دیں گے, تم فوراً یہ ساری باتیں مانو. جب یہ لوٹ کر گئے اپنے سارے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا, سب کو جمع کیا, اور سب کو جمع کر کے کہنے لگے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو جن کے پاس گئے وہ تو اپنے موضوع میں بڑے سخت ہیں، ہم نے ذرا سی بات کی بتوں کی محبت میں تو انہوں نے تلواریں کھینچ لی. اب اس انداز میں ذہن بنایا جا رہا ہے. اور ہم نے جناب ان سے شراب جوا اور زنا کی سہولت کی بات کی تو ہماری گردن مارنے پر آ گئے. اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، لڑائی کریں یا ان کی بات پوری کر لیں؟ تو کہا جی لڑائی کریں گے، کیسی بات پوری کریں، کیسی بات پوری کر سکتے ہیں؟ کہا دیکھو تم 40 دن پہلے بھی بھاگ گئے تھے، تم قلعے بند کر لیے تھے تم نے، اگر وہ یہاں پر آ گئے تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے کہ ہنین میں تو انہوں نے 40 دن تک تم کو للکارا، تو میں دروازے بند کر دیے، تم میں ہمت ہوتی تو جا کے لڑتے، تو تم ابھی خاک لڑو گے، ابھی تو ان کی طاقت 100 گنا ہو چکی، اب کیا لڑو گے؟ کہا نہیں نہیں لڑیں گے، ہم تھوڑی اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑیں گے، ان کے مطالبات مانیں گے. چلو ٹھیک ہے پھر تیاری کرو. اب یہ چند صحابہ جو تھے یہ خاموش ہو گئے. یہ حکمت عملی، آپ گویا کہ ساری قوم، کوئی تلواروں کو دھار کر رہا ہے، کوئی نیزے کے سنانوں کو دھار کر رہا ہے، سب 3 دن تک تو بڑا جوش تھا، لیکن حقیقت آہستہ آہستہ اپنے رخ سے نقاب اٹھانے لگی. حقیقت آہستہ آہستہ اپنے رخ سے نقاب اٹھانے لگی. 3 دن کے بعد سب سے پہلے ایک شخص آیا، ان کی فوج کتنی ہے؟ تو کہا ان کی فوج، کہا ان کی فوج کے سامنے تو ہرقل بھاگ گیا تھا، اب تو کیا کہے گا؟ تو لڑے گا ان سے؟ ہم تو نہیں لڑ سکتے بھائی. تو کہا اچھا میں ذرا چند لوگوں سے، 4 دن 5 دن سب کے تازی ٹھنڈے ہو گئے، سب کے تازی ٹھنڈے ہو گئے. وہ آئے اور کہنے لگے یار ٹھیک ہے، ہم اپنی جان عزیز ہے، جو وہ مطالبہ دے رہے ہیں مان لو، جو وہ مطالبہ دے رہے ہیں مان لو. انہوں نے یہ ماننے کا کہا، ان سے کہا چلو یہ لاٹھی لو، جاؤ اس مورتی کو توڑو. سب سے پہلے مطالبہ یہ، انہیں کے ہاتھوں میں ڈنڈے دے کر انہوں نے لات کے بت توڑوائے، عزا کے بت توڑوائے، منات کے بت توڑوائے. جب بتوں کو ریزا ریزا کیا، کہ یہ لاٹھی لو شراب کے مٹکے توڑو. اب شراب کے مٹکوں کو توڑا گیا، سود کے مال کو نکال کر واپس کر دیا گیا. یہ جو واپسی کا جو ایک سلسلہ تھا، اور اس طرف سے حضور کے اخلاقیات پر درس دینا انہوں نے شروع کیا. اس مرحلے کے بعد حضور کی شفقت، دین کی حقانیت کو بیان کرنا شروع کیا. اللہ رب العالمین نے اتنا کرم فرمایا کہ پہلے تو یہ اپنے گھر کے بت کو کسی ڈر سے توڑ رہے تھے، لیکن چند دنوں کے بعد صحابہ کی تبلیغ، ان کی تاثیری کلمات نے اس ان کی، کیونکہ وہ تو ایک زاویے سے سوچ رہے تھے نا، فکر کا دوسرا زاویہ تو مر چکا تھا، وہ شمع تو بجھ چکی تھی. صحابہ نے آ کر اس میں پھر چنگاری دے دی، اور جب وہ روشن ہوئی، جب وہ دوسری جانب سے اللہ کی محبت کی جانب سے، دین کی جانب سے، موت کی جانب سے، عذاب کی جانب سے، انعامات کی جانب سے، حضور کے غلبے کی جانب سے، حضور کی شخصیت کی عالمگیریت اور ہماگیریت کی جانب سے، جب وہاں سے غلبے کی بات سننے لگے، تو یہ جو شرک کا جو چراغ تھا اب یہ بجھنے لگا، یہ مدھم ہونے لگا، یہ نفسیات ہے. جب یہ مدھم ہونے لگا، اب ان سے یہ کہا گیا کہ اس طرف نہ سوچو، ہماری بات کو سوچو، ہماری بات کو سوچو. شب و روز ان کے اوپر صحابہ نے محنت کی، بس ان کے سامنے اللہ اللہ اللہ، اس کی توحید ہی کی، اتنی بات کی کہ جو دوسرا خیال تھا دماغ کے اندر بتوں کی محبت کا، وہ مدھم ہوتا چلا گیا. یہ نفسیات ہم بھی محسوس کر سکتے ہیں، وہ مدھم ہوتا چلا گیا. پھر ساری قوم آئی اور اس صحابی کے ہاتھ پر کہنے لگی کہ جناب ہم ایمان لانا چاہتے، ہمیں مدینے لے کر چلو. سانپ کو جمع کر کے ان صحابہ نے بنو سخی بنو حوازن کے سارے قبیلے کو، پورے طائف کی بستی کو جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے. کہا حضور مطالبہ ان کے لیے کیا تھا، آپ کی نصیحت اور آپ کی اس موضوع پہ سختی ہمیں کام آئی، اور حضور یہ سب آپ کے ہاتھوں پر غلام بننے کے لیے اور آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر. سب نے کلمہ پڑھا اور دار اسلام سے وابستہ ہو. اس واقعے سے ہم بہت کچھ سمجھ چکے ہیں دین کے بارے میں، بس اس سمجھ کو اب کامل رکھنا ہے، برادری کے مقابلے میں بھی، اپنی انا کے مقابلے میں بھی، اپنے کاروبار کے مقابلے میں بھی، اپنی ذات کے مقابلے میں، ہر جگہ پر اس چیز کو مقدم رکھنا ہے، اسی چیز کو مقدم رکھنا ہے. یہ ہے فائدہ سیرت کا، یہ ہے شعور سیرت کا، یہ ہے کمال سیرت کا، اور یہی ہے گویا کہ راستہ سیرت کا، یہی حضور کی زندگی کی گویا کہ عالمگیریت اور ہماگیریت ہے کہ بنجر علاقے بھی اس کی خوشبو سے لالہ زار بن جاتے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العالمین سیرت میں جو یہ نصیحت کے پہلو ہمارے لیے بیان کیے گئے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے یہ تمام راہیں اپنے فضل سے اللہ رب العالمین آسان فرمائے. اور صحابہ اکرام نے جس جرت اور ہمت کا مظاہرہ کیا، یہ انسان کر سکتا ہے. انہوں نے ابتدا سے آہستہ آہستہ شروع کیا، ایک وقت آیا کہ وہ مضبوط ہو گئے. ہاں حضور کی صحبت کی وجہ سے ان پر رنگ زیادہ چڑھ گیا، یہ بالکل درست ہے، اخلاص زیادہ ہو گیا، لیکن بعد والے اخلاص کے سراستے پر چل سکتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو پھر ہمیں ان کی اتباع کا حکم ہی کیوں دیا جاتا؟ اگر کوئی اور مخلوق ہوتے ہم اسے کام ہی نہیں کر سکتے, ہم اس منزل کو پائے نہیں سکتے, تو پھر ہمیں ان کے اتباع اور ان کے راستے پر چلنے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کا حکم کیوں دیا جاتا؟ بس ہم بالکل درست ہو سکتے ہیں, بس اپنے فکر کو درست کریں, اپنے سوچنے کو درست کریں, اپنی فکر کو بالغ کریں. رات کے اندھیرے میں جب ہم دو کو چار بنانے کے لیے سوچتے ہیں تو تھوڑا دین کے لیے بھی سوچیں. جب ہم سوچیں گے تو یہی فکر ہماری عادت بن جائے گی, یہی فکر ہماری خصلت بن جائے گی. ایک وقت بس مثال کے طور پر ایک فکر کسی بھی زاویے کے اعتبار سے, تنگی کے حوالے سے, صبر کی راہ کے حوالے سے, ٹریفک کے حوالے سے دیکھ لی, کبھی گاڑی ہمارے سامنے اوور ٹیک کر کے چلی جاتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم پہلا پیریڈ ہی شروع کرتے ہیں, بریک مار کر اس کو کہتے ہیں بھائی تو چلے جا, چل تو چلے جا. یہ پہلا آہستہ آہستہ یہ چھوٹے چھوٹے زاویے ہیں نفس کی اصلاح کی, صبر کی اس پختگی کو پانے کے لیے چھوٹے چھوٹے درس کے سلسلے ہیں. تھوڑی تھوڑی ہم اپنے اندر برداشت لاتے چلے جائیں گے تو الحمدللہ ایمان کی جڑیں ہمارے اندر مضبوط ہوتی چلے جائیں گے. ہم اگر بد اخلاق اور درندے ہوں گے تو ایمان ہم پر کوئی اثر نہیں ڈالے گا. مزہ تب یہ ایمان جب اثر ڈالے جب ہمارے اندر درگزری آئے, برداشت آئے. اور برداشت ایسی نہیں کہ آپ کوئی ہمارے بچوں کو قتل کرنا برداشت کی, یہ تو بہت دور کی بات, یہ تو منزلہ بہت دور ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے جو دن میں ہمارے ساتھ ہوتی رہتی ہے. وضو خانے پر اشار سے کام لے لیا, خود نہیں بیٹھے دوسرے کو بٹھا دیا, ٹریفک کے اندر گاڑی چلاتے وقت, راہ پر چلتے وقت, اسکول کالج جہاں پر بھی جس شعبے میں ہے, اپنے آپ پر کسی کو تھوڑی دیر کی ترجیح دے کر اپنے نفس کو مارنا اور برداشت کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا, یہی چیز اگر دوام پکڑ گئی سبحان اللہ, تو ایسا ہی مسلمان دین کو چاہیے. اللہ رب العالمین ان تمام پہلو پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جتنے حضرات تشریف لائے تمام کی حاضری کو مقبول فرما, تیرے محبوب کی سیرت سے تمام کے سینوں کو منور و تابہ فرما. یہ باتیں ہم نے مولا کریم اپنی ہی اصلاح کے لیے کی, اس کی قرات اور سماعت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. سرکار کی سیرت سے ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا فرما, ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا فرما. ہمیں مولا کریم تیری ذات کے متعلق سوچنے کی توفیق مرحمت فرما, تیری محبت توحید کی محبت مولا کریم اس جام سے ہمیں سیراب فرما. تیری محبت میں مولا کریم تیری محبت میں ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اور تیری محبت ہی کی خاطر تیری ناراضگی کے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق مرحمت فرما. حاضرانِ محفل کے علم, عمل, عمر, صحت, مال, جمال, شباب, ہر چیز میں برکتیں وسعت عطا فرما. مولا کریم دعائیں یہاں مقبول نہیں ہوں گی تو کہاں مقبول ہوں گی؟ تیرے محبوب کا ذکر ہوا, اس ذکر کی برکت سے تمام کی دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنے ہم تمام مل کر اپنے گندے دل کی اصلاح کے لیے, جس پر نہ جانے کس قسم کی قدورتیں زندگی کی راہ میں پڑی ہوئی ہیں اور دل کا آئینہ زندگی کی قدورتوں سے بالکل سیاہ اور کالا ہو چکا ہے, اس میں آفتاب نبوت کی صرف ایک کرن چمک رہی ہے اور پورا دل اس سے روشن نہیں ہو رہا. آئیے اس گندے دل کو لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی سخاوت تو ایسی کہ بنو ثقیف اور بنو حوازن کے لوگوں نے نہ جانے کیا کیا مطالبات کی, لیکن آپ نے ان کے لیے دعائے خیر فرماتے ہوئے ان کے لیے ایسی استقامت ہو گئی کہ مولا کریم جن کے دلوں میں کفر کی محبت تھی ان کے دل میں ایمان آ گیا. ہم تو اپنے دلوں میں ایمان کی محبت کے خواہاں ہیں, مولا کریم ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے ایمان کو کامل فرما. یا رسول اللہ ہم پر یہ فیضان مرحمت فرمائیے. دربار رسالت کا پیارا تصور کیجئے, گنبد خضرا کے سائے میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی اس مبارک اور مبارک اس فضا کا تصور کرتے ہوئے, بارگاہ رسالت میں حاضر کا کامل تصور کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں اپنے التجاؤں کو عرض کیجئے, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے مدعا کو مستجاب بنانے کے لیے عرض کیجئے, اور مل کر کہیے یہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم مولایا. ہم نے یہ پوری سیرت سنی, یہ سیرت ہمارے لیے مرشد ہے, یہ سیرت ہمارے لیے مرشد ہے. مرشد عجیب و غرائب واقعات نہیں بتاتا, وہ صرف خدا کا پتہ بتاتا ہے. اس سے صرف خدا ہی کا مطالبہ کیا جائے
تو زندگی مکمل ہو جاتی ہے. دل سے صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت کے خواہاں بن کر اپنی مغفرت کی نیت کر لیجیے, اور یہ نیت کر لیجیے کہ بڑی غلطیاں ہوئیں مولائے کریم معاف فرما اور اپنی کامل محبت عطا فرما. ایسی محبت دے کہ تیری محبت کی خوشبو ہم اپنے باطن میں محسوس کر سکیں. مل کر پڑھیے, واغفر لنا شیدہا واغفر لقارئہا سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولایا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم ارضاک محمد و علی و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ کی رضا کے لیے اور کامل استقامت کی نیت کرتے ہوئے اسی ہی جتلانے کے لیے, اسی ہی بتانے کے لیے, ہم اسے نہیں دیکھ سکتے اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اس نیت کے ساتھ مل کر پڑھیے, لا الہ الا اللہ.